أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پچھلی دفعہ جو ہم نے بات کی تھی، جیسا کہ ہم تقریباً 5 یا 6 نشستیں الحمد للہ آپ کے ساتھ ہوئیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم نے جس بات کو گزارش کرنے کی کوشش کی وہ خود قرآن شناسی تھی. یعنی کہ اس بات کو پہچاننا ضروری ہے کہ قرآن ہے کیا، اور جس بات کو میں نے ایمفسائز کیا شروع سے وہ یہ کہ قرآن کو ایک لکھی ہوئی کتاب سمجھنا شاید ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. لیکن اس مصیبت سے اس انسان کے سوا دوسرے لوگ باہر بھی نہیں آ سکتے جن کو خدا کی طرف سے نورانیت نصیب نہ ہوئی ہو. کیونکہ بیسیکلی ایک بہت اہم اسپیکٹ ہے، ایک بہت اہم فیکٹر ہے، وہ یہ کہ ایک چیز ہے کہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہم مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ دین کو ہم نے اختیار کیا، ہم یہ عمل کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن اصل میں اس کا فائدہ اسی وقت ہونا شروع ہوتا ہے کہ جب خدا کی طرف سے ایک رسپانس آئے ہماری کوشش کے حوالے سے. جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم نے کہا کہ افرائیتم ما تحرقون، کیا تم نے دیکھا ہے کہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، بیج زمین میں بوتے ہو، اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یعنی تم کیا کر سکتے ہو کہ تم اچھے سے اچھا بیج سلیکٹ کر سکتے ہو، اچھی سے اچھی زمین تیار کر سکتے ہو اور اس میں بیج ڈال سکتے ہو. دیٹس اٹ. مطلب تمہارا جو ڈومین ہے، تمہارا کام کرنے کا جو دائرہ اختیار ہے، وہ یہاں پہ آگے ختم ہو گیا. اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ، کیا اس بیج کو زراعت تم بناتے ہو، ہم نحنو زارعون یا ہم بناتے ہیں. اس چیز پہ غور کرو. یعنی بیج بونا، زمین تیار کرنا ایک چیز، لیکن اس بیج کو فصل کی شکل میں اگانا یہ دوسری بات ہے، اور یہ کام خدا کا ہے. تو اسی طریقے سے ہماری جتنی بھی ایفرٹس ہیں، ہماری جتنی کاوشیں ہیں، چاہے وہ دنیاوی ہوں یا دینوی ہوں، وہ بھی بالکل اسی طریقے سے ہیں کہ جیسے ایک زمین میں ہم ایک بیج بوتے ہیں، ہم اس کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کو اگانا، اس میں پھل پھول لانا، اس کو زراعت بنانا، اس کو فائدے مند ایک پراپرٹی کی شکل دینا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ خدا کا کام ہے. تو بالکل اسی طریقے سے کہ ہماری ایک ایفرٹ ہوتی ہے، ہم سیکھیں، ہم عبادت کریں، ہم کچھ کریں، لیکن حقیقتاً انسان اس وقت سیکھنا شروع کرتا ہے یا سیکھنے کے قابل ہوتا ہے کہ جب خدا اس بیج کو اگانا شروع کر دے، یعنی جب خدا کی طرف سے وہ بیج فصل بننا شروع ہو جائے، اور اس چیز کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن لے کے بیٹھے رہتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ایک زمانہ ہم پر ایسا گزرتا ہے، ہم مثال کے طور پر اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی علیہ السلام نے نازع بلاغہ میں کیا کہہ دیا. اور یہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، آپ زیادہ تر شیعوں سے پوچھ لیجئے کہ کتنی نہج البلاغہ سمجھ میں آتی ہے، آپ کو خود ہی اس کا جواب مل جائے گا. یا مثال کے طور پر کہ امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، صحیفہ، کتنی دعائیں سمجھ میں آتی ہیں. مطلب دعا پڑھ لینا ایک الگ بات ہے، لیکن دعاؤں کے اندر، جیسا کہ علماء نے کہا کہ آئمہ کے بلند ترین معارف ان کی مناجات میں، نہ کہ حدیثوں میں. اور اس کا بہت بہترین ریزن کے ذریعے سے یہ بات سمجھائیے کہ امام کی حدیث، امام کا قول ہے لوگوں سے لوگوں کی عقل کے مطابق، اور امام کی مناجات، امام کی گفتگو ہے خدا سے اپنی عقل کے مطابق. تو جس مقام پر امام نے اپنے معیار کے حوالے سے بات کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ مناجات ہے. को कितना हम समझ पाते हैं, कितना आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन ये तब्दीली, जैसे बाद अवकात कहा जाता है जौहरी तब्दीली, ये हम अपनी जिंदगी में एक्सपीरियंस करते हैं कि हमें कुरान समझ में नहीं आ रहा था, हम नमाजें पढ़े चले जा रहे थे, नमाजों के अंदर न मजा था न इबादत में कोई लज्जत थी, लेकिन एक तब्दीली हमारे अंदर वाकई होती है कि हमें इसमें मजा आना शुरू हो जाता है। या जैसा कि आयमा ने बयान फरमाया कि कुरान की आयतें कलाम करती हैं, यानी कुरान का बाकायदा रिस्पॉन्स आता है कि कुछ पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि जिनसे कुरान की आयतें बाकायदा कलाम करती हैं और अपने असरार को उनके लिए खोलती हैं, और कुछ कुरान की तिलावत करने वाले ऐसे होते हैं जिन पर कुरान की आयतें लानत कर रही होती हैं। दोनों किस्म के कारियान है कुरान। कुछ वो हैं जो पढ़े जाते हैं कुछ समझ में नहीं आता, और कुछ कुरान के एक एक लफ्ज से उनके लिए मआरिफ के दर खुल जाते हैं।
लानत की डेफिनेशन भी बताएं
जी। लानत की डेफिनेशन है रहमत से दूरी। तो ये सब की सब चीजें किस बात पर डिपेंड करती हैं कि जिंदगी में एक मरहला ऐसा होता है कि जहां हम खुद लगे हुए होते हैं, और अगर हमारी कोशिश में नियत में सच्चाई पाई जाती है तो फिर खुदा की तरफ से रिस्पॉन्स आता है और खुदा हमारे हाथ को पकड़ लेता है। तो ये जिंदगी के इन दो फेजेस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। यानी पहला फेज के जैसे इंसान अंधों की तरह रास्ता चल रहा हो, और दूसरा फेज के जब इंसान बीना हो चुका हो, देखने वाला हो, राह नजर आ रही हो, या उसकी आंखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो खुल चुकी है। तो इसी हवाले से मैंने आपके सामने जो बात रखी थी वो ये कि कुरान को जो इंसान एक लिखी हुई किताब समझता है मिसले दीगर किताबों के, वो अभी तक रोशनी में नहीं पहुंचा, अभी तक उसकी नजरों पर से पर्दे नहीं हटे, अभी तक वो कलाम खुदा की हकीकत और सच्चाई को समझने और देखने के काबिल नहीं हुआ। तो मैंने तीन बातें आपके सामने रखी थी कि कुरान क्या है, नूर है, कुरान हिदायत है, और कुरान हक है, और इनके मायना भी खुद आयात कुरानी के जरिए से ही समझाने की कोशिश की के ताकि आप उसको क्लैरिफाई कर लें। और पिछली दफ़ा हमने जहाँ पर बात ख़त्म की थी वहीं से मैं आगे चाह रहा था कि सिलसिला जुड़े, कि हमने ये बात आपकी खिदमत में अर्ज की थी कि कुरान हक इस एतबार से नहीं है कि कुरान हमें सच्ची और अच्छी बातें बताता है। कुरान की नज़र में हक की डेफिनेशन फकत ये नहीं है कि हमसे कहा जाए ये अच्छे काम करो, ये चीज़ें अच्छी हैं, ये बातें बुरी हैं, ये सच है, ये झूठ है, बल्कि कुरान का फोकस बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर है, दो अरकान पर है, दो पिलर्स पर है, जिनको वो जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत गर्दानता है और करार देता है। उनमें से पहली हकीकत है तौहीद, खुदा नहीं तौहीद। ये भी मैं एक छोटी सी बात आ गई है तो उसको और अर्ज करता चलूं कि कुरान करीम का जोर इस पर नहीं है कहीं भी कि खुदा है या नहीं है, यानी कि ये आयात कुरानी के एतबार से ये चीज ऑब्वियस है, बल्कि यूं कह लेंगे शायद आयात उस शख्स को दिमाग से सही दिमाग समझने से इनकारी है कि जो ये कहे कि ये सारा का सारा निज़ाम बगैर किसी खालिक के चल रहा है, यानी उसका दिमाग ही सही नहीं है। कुरान का एम्फेसिस इस पर नहीं कि खुदा है या नहीं, बल्कि इस पर है कि जो हस्ती खालिक है, राजिक है, रब है, वो वाहिद है, एक ही है जो सब कुछ है, ना कि अलग अलग है कि खल किसी और ने किया, तरबियत कोई और करता है, रिस्क कोई और देता है, ऐसा नहीं। जोर इस पर है, तौहीद पर है, न कि खुदा के वजूद पर। ठीक है, एक ये, इसको क्या क्या कह सकते हैं हम, हकीकतुल हकायक या अल्टीमेट ट्रुथ। यानी अगर इंसान इस ट्रुथ को रिकग्नाइज नहीं कर सकता तो वो किसी सच्चाई को नहीं पा सकता। एक ये बात जो अहम तरीन है, जो इंसान तौहीद को पाने और समझने से कासिर और महरूम है वो किसी हक और हकीकत और सच्चाई तक नहीं पहुंच सकता। एक दूसरी बात जिसका बराहे रास्त ताल्लुक हमारी जिंदगी से, कि जिस जिंदगी में तुम मौजूद हो ये जिंदगी रियल नहीं है बल्कि फैब्रिकेटेड है, और इसे इस तरीके से बनाया गया है फॉर अ सर्टेन पर्पस। यानी कि ये जिंदगी अगरचे के बजाहिर लहव व लाइब है लेकिन हकीकतन खेलकूद नहीं है। जैसे जो बात कह रहे थे ना कि ऐसा लगता है कि लाइफ एक गेम की तरह है, कि जिसमें हमारे सामने कुछ पजल्स रख दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस रख दिए जाते हैं, सॉल्व गेम मराहल को हल करो, पजल सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का जवाब लो। लेकिन ये एक गेम है विद वेरी सीरियस इम्प्लीकेशंस। यानी इस गेम के अंदर सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल होने के नताइज बहुत बहुत गहरे हैं, बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। यानी ये वो गेम नहीं है कि जिसको अगर हम लूज कर गए तो उसके बाद हमें कोई दूसरी चॉइस मिलेगी कि आओ फिर से खेलना शुरू कर दें। नहीं, कि इसमें इसके अवाकिब और नताइज बहुत खतरनाक भी निकल सकते हैं। यानी इस चीज को समझाना, इस हकीकत को समझाना कि असल जिंदगी इसके बाद आने वाली है जिसकी तैयारी तुम्हें यहां करना है, ठीक है, ये बहुत अहम बात है। यानी कि ये नहीं कि तुम असल जिंदगी में जाके उसकी तैयारी नहीं करोगे, बल्कि असल जिंदगी किसी और डोमेन में जिसको आखिरत कहा जाता है, लेकिन उसके लिए सारा साजो सामान फराहम कहां से करना है, तैयार कहां से करना है, यहां करना है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। ये दो सबसे बड़ी रियलिटीज हैं कि जिन्हें किताब खुदा, कलाम खुदा और वही के अलावा कोई दूसरा इसको एलैबोरेट नहीं करता। यानी जितने भी आप कहें कि जो लोगों के बनाए हुए रिलीजन्स हैं वो इसी पर के सच बोल लो, अच्छे बन जाओ, इस पर ही सारा जोर। लेकिन कुरान करीम का जोर, कुरान करीम का बुनियादी फलसफा ये है कि जब तक तुम इन दो बेसिक रियलिटीज को नहीं समझोगे, किसी भी रियलिटी को नहीं हासिल कर पाओगे या किसी नेकी और हकीकत तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, यहां तक हमारी बात पहुंची थी कि कुरान करीम हक होने के हवाले से यह हक है कि जिसको वो आश्कार करता है, और यह हकीकत है कि जिस पर कुरान की तमाम तालीमात की बेस है और बुनियाद है। ठीक, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ थोड़ा सा रुकता हूँ, अगर आप लोग क्योंकि पहले नहीं थे, अगर इसे कह लें एट पार होने के लिए कुछ सवाल करना चाहें तो हम 5-10 मिनट इस पे टाइम दे सकते हैं।
जो अभी आपने बताया जो मतलब एक तो है, दूसरे में थोड़ा एलाबोरेट,
वो तो करेंगे लेकिन इस बेसिक चीज पर कि नहीं, आप कह नहीं ये दो असल चीजें नहीं जो कुरान बयान करता है, कोई और भी चीज बयान करता है।
मुझे इससे रिलेशन में है क्वेश्चन कि जो अभी ये गेम की मिसाल दी आपने, तो गेम ये सारा रखा ही क्यों अगर उस तरह से सोचा जाए? तो कभी कभी ख्याल आता है अगर ये आउट ऑफ स्कोप बात है तो फिर उसको बाद में भी डिस्कस कर।
नहीं, बल्कि पिछली दफा बात हो रही थी तो उसका जवाब भी हमने दिया था कि ये सारी की सारी चीजें रखी गई हैं जिसको कुरान ने कहा है कि वह अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्ला। यानी खुदा की मशीयत ये है कि एक ऐसी मखलूक हो, बने, डेवलप हो, ना कि खुदा क्रिएट करे। ये बहुत गहरा नुक्ता है, इसको खास तौर से ध्यान में रखिएगा। यानी खुदा किसी ऐसी मखलूक को बनाएगा नहीं जो हामिले इल्म अस्मा, बल्कि ऐसी मखलूक अपने इख्तियार से बनेगी। ठीक है, ये बहुत अहम बात है। यानी जिस तरीके से खुदा ने तस्बीह और इबादत करने वाली मखलूक बना दी, ठीक है, फरिश्ते बने
नहीं, खुद से बनने वाला है।
यानी कि ये जो इल्म अस्मा वाली बात है कि जब खुदा ने आदम को बनाया और कहा वअल्लमा आदम अलअस्मा कुल्लहा, तो इसका मतलब ये है कि आदम इल्म अस्मा पर पहुंचेंगे एक इर्तकाई मरहले से गुजर के, न कि आदम के पास इल्म अस्मा अभी मौजूद है और उससे वो सब कुछ काम कर सकते हैं।
तो ये इसमें एक सवाल है कि क्वांटिटी नहीं होता, जैसा यूजुअली कहा जाता है कि रसूल पैदा हुए तो पैदाइशी से रसूल थे, जिस तरह हजरत ईसा थे।
देखिए, अंबिया ठीक है पैदा में, लेकिन ये पूरी इंसानियत का एक इर्तकाई सफर है। इवन नबी भी इर्तकाई सफर तय करता है। یعنی نبی بھی جیسا پیدا ہوتا ہے ویسا انتقال نہیں کرتا. اور اس کی بہت بڑی مثال ہے انبیاء کے واقعات, اور سب سے زیادہ گلیئرنگلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نبی اولو العزم ہیں, ان کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں کہ جہاں سے شروع ہوئی, کیونکہ ان کی لائف کو خدا نے سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا, تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ جہاں سے شروع ہوئی جب وہ نکل رہے تھے مثال کے طور پر مصر سے, تو اس وقت ان کی حالت کیا تھی, خائفاً یترقبوا, یعنی خائف تھے, خوفزدہ تھے, اور پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ کوئی میرے پیچھے تو نہیں آ رہا, کوئی میری جاسوسی تو نہیں کر رہا, کوئی میری نگرانی تو نہیں کر رہا, اس حال میں نکلے تھے. اور یہی موسیٰ اس جگہ تک پہنچ گئے کہ جب سامنے دریا سمندر ہے, پیچھے فرعون کی فوج ہے, اور ساتھ میں جتنے لوگ ہیں وہ سب بالکل ناکار ہیں. ایسا ہی ہوا تھا نا, یعنی کہ جب سامنے دریا آ گیا اور پیچھے فوج آ گئی, تو بنی اسرائیل نے یہ تو نہیں کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوئی بات نہیں, آئے تلوار اٹھائیں لڑتے ہیں ان سے, یہ تو نہیں کہا تھا, بلکہ خود قرآن میں موجود ہے وہ سب حضرت موسیٰ کو برا کہنا شروع ہو گئے کہ آپ نے ہمیں مروا دیا, لا کے یہاں اب ہم گئے. یہ حال تھا اس قوم کا جس کو وہ ساتھ لے کے چل رہے تھے. اس وقت موسیٰ کہتے ہیں کلا, ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا, یعنی ہرگز نہیں, انا معی ربی, میرا رب میرے ساتھ ساتھ ہے, سیاح دین, ابھی وہ رستہ بنائے گا, ہدایت کرے گا. یہ موسیٰ اور وہ موسیٰ جو مصر سے نکل رہے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے
کہ وہ
ارتقا سب میں
کریٹ ہوا,
ارتقا سب میں, یعنی کہ جس مرحلے سے گزارا. اچھا, اور یہ شاید یہ بات یہ آپ لوگ بحیثیت شیعہ قبول نہیں کریں گے اس کو, لیکن یہ تاریخی حقیقت ہے.
میں اس چیز سے سمجھ میں آتی ہے, جیسا کچھ بچے پیدا ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ بچپن سے کونے کو ان کے پاس ٹیلنٹ ہے.
نہیں, بالکل ہے.
پھر وہ جا کے مطلب بڑے جیسا ہوتے ہیں اور ان میں ڈیولپمنٹ.
جی, اس پر ہم نے یہ بات کی تھی کہ کیونکہ میں خیال ہے پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اگر میں آج سے اپنی نسل پر محنت کرنا شروع کروں, ٹھیک ہے, یعنی کہ جتنی چیزیں اسلام میں بتائی گئی ہیں اولاد کی پیدائش اور ان سب کا خیال رکھوں, اور میری اولاد بھی اس کا خیال رکھے اور اس کی اولاد بھی اس کا خیال رکھے, تو چند نسلوں کے بعد ایکسٹرا آرڈنری لوگ پیدا ہوں گے, نابغہ افراد پیدا ہوں گے. یعنی کہ اور یہ چیز اس پوری جو چین ہے, جو آپ کی لائنیج ہے, پیڈگری ہے, کون سی پیڈگری؟ رسول خدا کی, کہ جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ اس پوری نسل میں کوئی مشرک نہیں ہے. تو آپ اس کو ظاہری طور سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اس نسل نے اپنی توحید کی حفاظت کی, جس کی وجہ سے اس میں غیر معمولی افراد پیدا ہوتے رہے. تو ایک سلسلہ اسباب ہے, لیکن اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خدا نے بنا دیا ہے, خدا کسی انسان کو نہیں بناتا ہے, پوٹینشیل سب کو دیا ہے, ایکچوئل خود کرنا پڑتا ہے. اور ایسی روایتیں ہمارے سامنے پڑھی نہیں جاتی ہیں, پتہ نہیں کیوں, شاید لوگ اس کا تحمل نہیں کر سکتے. امام حسین بھی جب مدینے سے نکلیں تو آپ کی زبان مبارک پر یہی آیت تھی جو حضرت موسیٰ والی ہے, خائفاً یترقبوا. اور امام حسین علیہ السلام جب 10 محرم کو آئیں تو بالکل کچھ. تو یہ چیز ہم اس کو ان ساری باتوں کو قبول کرنا نہیں چاہتے, یا ہمارے دماغ میں طاقت نہیں ہے کہ ان باتوں کو سمجھیں. اور یہ تو باقاعدہ موجود ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں, باقاعدہ اس پر کتابیں موجود ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک کس کس مقام پر کیا کلام کیا, کون کون سی آیتیں پڑھی, دیکھ لیجیے.
لیکن حیدر بھائی, یہ بات یہ میرے دماغ میں تھی, اور ہم قرآن شریف کی آیت پڑھ رہے تو پھنس گئی وہ. ہم آپ کو بتاتے ہیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 134.
جی,
تلک امتہ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تو جو انہیں جو اپنے اوپر کسب کیا وہ ان کے لیے, جو تم کرو گے وہ تمہارے لیے.
بالکل,
تو یہ اس سے تو ایک دم الگ.
کس بات سے الگ؟
کہ ایک وہ جو مطلب نسل پر محنت کریں وہ آگے جا کے وہ ہوگا تو
اس کی بات الگ ہے, لیکن وہ فائدہ آپ اٹھا رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر امام علی اور جناب سیدہ جیسے دو انسان آپس میں ملتے ہیں تو بائی دا لا آف جینیٹکس آپ کیسی اولاد ایکسپیکٹ کریں گے؟ انتہائی پاکیزہ, انتہائی طاہر. تو وہ چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہاں لفظ قصب ہے, قصب جینیٹکس سے علیحدہ ایک چیز ہے, ورثے سے علیحدہ.
یہ تو نفس والی چیز ہو گئی نا.
قصب کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم اپنی زندگی میں حاصل کرتے ہو. یعنی اب مثال کے طور پر کہ امام علی علیہ السلام کی کچھ اولادیں وہ بھی تھیں کہ جو رستے پہ نہیں تھیں. آپ کے بیٹوں میں سے کچھ وہ بھی تھے کہ جنہوں نے شکر ادا کیا کہ ہم کربلا میں نہیں تھے, جان بچ گئی. تو یہ ان کا قصب ہے, اگرچہ کہ وہ ایک بہترین ورثہ ان کو مل رہا ہے. یعنی آپ اب جناب سیدہ کو ہٹا دیجئے, جناب عباس بھی ہیں, محمد حنفیہ بھی ہیں اور دوسرے بیٹے بھی ہیں. سب میں فرق ہے, سب کے بیہیویئر میں فرق ہے. نسل تو ایک ہی طرف سے آ رہی ہے نا, نسل ایک طرف سے آ رہی ہے.
تو یہ تینت والی بات ہو گئی نا. یہ تو
تینت والی بات, دیکھیں انسان کے بننے میں کئی چیزوں کا اثر ہوتا ہے. ایک آپ کا ورثہ ہے, ایک آپ کی تینت ہے, اور ایک وہ اعمال ہیں کہ جو میں خود کرتا ہوں. ایک میری چوائس ہے زندگی میں, جو کچھ میں اپنی چوائس سے کرتا ہوں وہ قصب ہے آپ کا. یعنی قصب وہ ہے کہ جو میں اپنے اختیار سے زندگی میں کروں اور حاصل کروں. تو ایک ایڈوانٹیج تو مل رہا ہے, یعنی کہ آپ کو ایڈوانٹیج ملا. یا نہیں کہ آپ ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ہے نا. بالکل ہے, آپ اس کو کیسے ہٹا دیں گے؟ لیکن اب اس کے بعد آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو خدا نے ایک فیور دیا, اب آپ اس پہ نہ کیجیے, اب آپ کسی اور رستے پہ چلے جائیے. اس سے بھی خدا آپ کو نہیں روک رہا. یا اگر جو چیز آپ کو مل رہی ہے آپ اس کو ڈیولپ کر لیجیے اور اوپر چلے جائیے. تو یہ چیز ٹکرا نہیں رہی ہے, بلکہ ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں لائف میں جو اثر انداز ہوتے ہیں. تو بہرحال
یہ جو آپ نے بتایا کہ دو چیزیں بتائی نا, توحید اور جو فزیکل لائف کا بتایا,
اور یہ کہ آخرت, یعنی کہ زندگی حقیقتاً کہیں اور گزرنی ہے, تیاری یہاں پہ ہونی ہے.
تو اس میں جو ہے جیسے ہمارا جو اصول دین ہے اس میں تو اور بھی چیزیں ہیں, تو وہ کیوں وہ کیس میں نہیں آتی ہیں؟
وہ اس کے انڈر میں نا, یعنی کہ عدل توحید کے انڈر میں. جب آپ توحید کو سمجھیں گے تو عدل کا جواز پیدا ہوگا. اگر آپ توحید ہی نہیں مانیں گے تو عدالت کہاں جائے گی؟ ٹھیک ہے, جب آپ توحید ہی نہیں مانیں گے تو عدل کا جواز کیا ہوگا؟ اسی طریقے سے اگر آپ توحید اور آخرت کو نہیں قبول کریں گے تو نبوت اور امامت کا بھی کوئی سینس نہیں بنتا. اس لیے کہ نبی اور امام وہ ٹیچر ہے, وہ گائیڈ ہے جو آپ کو خدا تک پہنچاتا ہے. تو یہ نبی اور امام کی حیثیت اس راہبر کی ہے, رہنما کی ہے, استاد کی ہے, ولی کی ہے, سرپرست کی ہے, جو آپ کو ان دو اصول تک پہنچاتا ہے, دو بنیادی حقیقتوں تک پہنچاتا ہے. جب آپ کو اصل موضوع سے ہی دلچسپی نہیں ہے تو استاد کس بات کا؟ ٹھیک ہے, یعنی کہ جب آپ ان دو پر آئیں گے تو باقی کا جواز پیدا ہوگا, باقی کی جسٹیفیکیشن آئے گی. کیا آپ کہیں گے خالق کون, رب کون, رازق کون, زندگی کیسی, تو ڈھونڈیں گے کہ کوئی ہے بتانے والا, تب آپ پہنچیں گے نبی و امام تک. اور اگر ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہے, اصل موضوع ہی غائب ہے, تو نہ نبی ہے نہ امام. اسی لیے ہم جس طریقے سے آپ سمجھ لیں گے جب توحید اور آخرت گم کر دیتے ہیں تو نبی اور امام کو جس طریقے سے ہم مانتے ہیں وہ سب کو ہی پتہ ہے.
دو حقیقتیں آپ جو بیسک ریالٹیز کہہ رہے ہو, ایک بار
ایک مبدا ایک معاد. یعنی دو بیسک ریالٹیز ہیں کہ ایک حقیقت کلی ہے کہ جو ہر چیز کی سورس ہے ہر اعتبار سے، الٹیمیٹ ٹروتھ، پرفیکٹ ریالٹی، اور ایک یہ کہ خود میری اپنی زندگی کی نوعیت کیا ہے، یعنی اس بارے میں دھوکے میں نہیں رہنا کہ کہیں تمہیں دنیا کی حیات دھوکہ نہ دے دے، کہیں تمہیں دھوکے میں مبتلا کرنے والا فریب نہ دے دے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، کہ یہ جو چیز تمہارے سامنے ہے، جو لائف تمہارے سامنے ہے، یہ فیک ہے، فیبریکیٹڈ ہے، یہ اصل نہیں ہے لائف۔ یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے وہ ایک چیز ہے جو ڈیزولو ہو جائے گی، گم ہو جائے گی، غائب ہو جائے گی۔ کہ اب بہرحال شاید ایسی باتیں کرنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی اس کو سمجھانے کے لیے ایک بات، کہ اس وقت جو میری ذاتی فیلنگ ہے لائف کے بارے میں، مجھے بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے میرے قدموں کے نیچے کی زمین غائب ہوتی جا رہی ہے، یعنی میں اپنی لائف کو بالکل اس طریقے سے محسوس کر رہا ہوں، ورلڈلی لائف کو، کہ جیسے میں پہلے ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا اور مجھے وہ جگہ بڑی پائیدار اور مضبوط لگ رہی تھی، لیکن اب وہ چیز سرک نہیں رہی ہے، اٹ از سمپلی وینیشنگ فرام انڈر مائی فیٹ۔ اور میرے پاس ایک چوائس ہے کہ اوپر سے ایک رسی لٹک رہی ہے، میں اس رسی کو پکڑوں اور اس ڈنجن سے، اس خندق سے، اس کھائی سے، اس اندھے کنویں سے نکل جاؤں۔ دیٹ از دا اونلی چوائس دیٹ آئی ہیو، اور وہ رسی شاید وہی ہے کہ جس کو حبل اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی بالکل یہ میں چیز مجھے بالکل اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس ہوتی ہے کہ اب یہ ختم ہو رہا ہے، سب کچھ کچھ نہیں ہے، یعنی کہ یہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اور ایک اور بات میں آپ کو قرآن کے حوالے سے عرض کروں کہ ایک سوال ہے، اور یہیں سے ہم اپنی بات پہ آگے جاتے ہیں، کہ انسان اور وہ عالم ہے، جہان ہے جس میں انسان موجود ہے۔ اب ایک سوال مجھے یہ بتائیے کہ اس سوال کا جواب، کہ انسان جہاں کے لیے ہے کائنات کے لیے، کائنات انسان کے لیے، کم از کم وہ جو ویزیبل یونیورس جو ہمیں نظر آتی ہے، کون کس کے لیے، کون کس پر فدا ہے؟ جہان انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو جب انسان اس جہان سے چلا جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ یعنی جیسے ہم، گھر آپ کے لیے،
گھر سے نکل
گئے، اب آپ گھر سے چلے گئے، تو گھر کی کوئی حیثیت بچی؟ پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے نا، یعنی کہ جو اصل مالک ہے، جب وہ گھر سے چلا گیا، گھر ختم۔ کیا خدا یہی کام نہیں کر رہا جب کہہ رہا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، کہ جب سورج اندھا ہو جائے گا، جب ستارے پیس ڈالے جائیں گے، جب ارض پیس، زمین پیس کے بعد، یہی کام نہیں ہو رہا؟ کہ یہ جتنا سسٹم تھا، یہ ہم نے بنایا تھا تمہیں ایک تربیت دینے کے لیے، اور اس سسٹم کو جب وہ تربیتی مرحلہ ختم ہو جائے گا، سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، گھر بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ اس اینگل سے اس چیز پہ غور کریں، آپ کو خود بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ سارا کا سارا نظام جو ہے، یہ ایک ٹیمپرری سسٹم ہے جو کریٹ کیا گیا ہے۔ کس لیے کریٹ کیا گیا ہے؟ کہ انسان علم اسما تک پہنچے۔ وہی بات جو میں کہہ رہا تھا کہ خدا نے کسی کو اس درجے پہ بنایا نہیں ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر معصوم وہاں تک پہنچا ہے، اسی لیے اس کی میرٹ ہے، اسی لیے قابل تعریف ہے کہ اس نے جتنی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں ان سب کو عبور کر کے ایک منزل کو حاصل کیا۔ اس چیز کے لیے خدا کسی کو بھی نہیں بناتا، کسی کو نہیں بنائے گا۔ پوٹینشیل دیا، رستہ بتایا، جو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کر لے وہ قابل تعریف۔ جس ہستی نے اس پوٹینشیل کو 100% ایکچوئل کر لیا، وہ جناب رسول خدا، جنہوں نے ان کی اتباع میں اس جگہ تک پہنچے، وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور اس کے بعد انبیاء اول العزم اور دیگر ہستیاں اور اولیاء۔ تو ان کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا نے ایسا بنا دیا تو یہ تو اصل کنسپٹ آف کریشن کی نفی کر دی. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ وعلم آدم اسماء کلہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سب بنا بنایا گیا ہے، نہیں، اس تک پہنچنا ہے،
لیکن
اس پر ڈیولپ ہونا ہے. جی
جیسے کہ ساتویں آٹھویں امام تھے جو، ان کی ایج بہت کم تھی اور وہ
نویں امام
شاید 27 ایئر اولڈ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور انہوں نے زیادہ تر جیل میں ہی،
نہیں وہ 11ویں امام تھے.
تو اس حساب سے وہ کیسے ایکچولیٹی
تک، دیکھیں آپ اس کو، میں نہیں بتا سکتا، مجھے کیا خبر اس کی کہ کس طریقے سے کہ معصوم کی جو راہ سلوک ہے وہ کیا ہے، ہمیں تھوڑی پتہ ہے. یعنی جس کے بارے میں خدا نے بتا دیا اس کا پتہ ہے. جیسے میں آپ کو حضرت موسیٰ کی مثال دے رہا ہوں کہ جن کے بارے میں، جن کی لائف ہسٹری کو باقاعدہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا، جہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی. اور دوسری ایک بات اور بہت غور طلب ہے سمجھنے کے لیے کہ جتنی بھی ترقی ہوتی ہے، ارتقا ہے، یہ ٹائم بیس نہیں ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہیے کہ ہمیں جو ہے اگر اسماء الہیہ تک پہنچنا ہے تو کم از کم 1000 سال کی زندگی چاہیے، یہ نہیں ہے. یہ سارا کا سارا کام کتنی دیر میں ہو سکتا ہے؟
ایک سیکنڈ میں. مخلصین لہ الدین والی ایک آیت ہے.
نہیں، اس کی مثال کیا ہے؟ معراج جو آپ بات کر رہے تھے. یہ پورا سفر کتنی دیر میں طے ہوا تھا اس دنیا کے لحاظ سے؟ یعنی کہ جو ہے کہ بستر گرم تھا اور کنڈی ہل رہی تھی. یہ جو ہمارا ورلڈ کا ٹائم ہے، یہ اس بارے میں کوئی سگنیفیکنس نہیں رکھتا. یہ ایک دوسرا نظام ہے جو روحانی ارتقا کا نظام ہے. جو وہ چیزیں
ہوتا ہے اس دنیا میں پیدا ہونے سے ہی
بظاہر، یعنی کہ کیونکہ ہمارے پاس اس بارے میں کوئی ڈیٹا نہیں ہے کہ جس لحاظ سے ہم معصوم پر اس حوالے سے کمنٹ کر سکے، الا جو خود خدا نے ہمیں بتا دیا. یعنی ہمارے لیے ایسا ہی ہے کہ ہمارے نفس کی یا ہمارے روح کی آنکھیں اس دنیا میں پیدائش کے بعد ہی کھلتی ہیں. اس سے پہلے ہم کانشیس تھے، نہیں تھے، کسی حقیقت کو جان رہے تھے، نہیں جان رہے تھے، نہیں پتا. تو اب یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہ جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، اور جس کے بارے میں قرآن کریم نے اتنی ایمفسس کے ساتھ اسی وجہ سے اس بات کو بیان کیا ہے نا، کہ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، جیسے شمع جو پگھلتی ہے، یا ایک چیز جو رفتہ رفتہ ڈیزولو ہو جاتی ہے، وینش ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں، اس لیے میں نے اس کو سرکنے کا لفظ نہیں میں نے استعمال کیا کہ ایک چیز ہے جو ادھر سے ادھر چلی گئی، نہیں، بلکہ ایک چیز جو آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ڈیزولو ہو کے ختم ہو گئی، کیونکہ ایکچولی وہ کچھ تھی ہی نہیں. دیٹ واز جسٹ اے فیبریکیشن فار اے پرپز. اب اگر ہم کسی ایسی چیز کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے جو ہو ہی نہ کچھ، جس کی کوئی اصل حقیقت ہی نہ ہو، تو آخر میں کیا ہاتھ آئے گا؟ کیا ہاتھ آئے گا؟ وہی جس کی مثال سورہ نور میں ہے، سراب، کہ جو اس دنیا کی زندگی کو سمجھ کے، حقیقت سمجھ کے یا ویلیوبل سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یا اس کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ اس پیاسے کی حالت کی مانند جو صحرا میں چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اور آیت کیا کہتی ہے کہ جب وہ اس سراب تک پہنچتا ہے تو ایسا نہیں اس کو محسوس ہوتا کہ وہاں کوئی چیز تھی جو غائب ہو گئی تھی، کہ پانی تھا اور یہاں سے چلا گیا. لم یجد ہو شیئا، وہ وہاں کچھ نہیں پاتا. تو یہ ان دو چیزوں میں فرق ہے کہ ایک چیز ہو اور غائب ہو جائے، اور کچھ نہ ہو. لم یجد ہو شیئا، وہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کو کچھ نہیں پاتا،
اس کو پھر آگے بھی دکھنے لگتا
جی. تو وہی اسی طریقے سے بھاگتا ہے کہ اچھا آج یہ کرنا ہے، آج یہاں پہنچنا ہے، پھر وہاں پہنچنا ہے، پھر یہ ڈگری لینا ہے، پھر وہ جاب لینی ہے،
پوری لائف وہی سراب. مطلب اس کے حساب سے
سراب. لیکن اس میں سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس آیت کا یہ ٹکڑا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چیز تھی جو غائب ہو گئی یا کہیں اور چلی گئی، یہ کچھ بھی نہیں تھا، لم نہیں یجد، وہ اس کو پاتا ہو جس چیز کو وہ پانی سمجھ کے آیا تھا، لم یجد ہو اس کو نہیں پاتا شے، کوئی بھی شے۔ تو یہ نہ یہ کہ کوئی شے وہاں موجود تھی اور وہ اس سے گم ہو گئی، یہ خاص بات ہے۔
یہ اس کا مطلب یہ نہیں نکالا جا سکتا کہ اس کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں رہتی ہو؟
نہیں، اس کا مطلب یہ وجدا پانا، وجدا کا مطلب پا لینا، حاصل کر لینا۔ وہ بھاگا ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیاسا تھا، اس کو پیاس کی طلب تھی، پیاس لگ رہی تھی، وہ ایک چیز کو پانے کے لیے بھاگا اور دوڑا، اور جب وہاں تک پہنچا تو کیا نتیجہ ملا اس کے ہاتھ میں؟ اس کو یہ فیلنگ نہیں ہوئی کہ یہاں پانی تھا اور غائب ہو گیا، بلکہ اس نے وہاں پر کچھ نہیں پایا۔ مطلب اسے جو انسان، اس کے اب یوں مثال لے لیں کہ وہ انسان کہ جو ان ساری چیزوں کو ویلیوبل سمجھتے ہوئے جب آخرت میں جائے گا، تو وہ یہ احساس نہیں کرے گا کہ میرے پاس کوئی چیز تھی جو میں نے گم کر دی، بلکہ اس کو احساس یہ ہوگا کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا۔
مطلب کچھ نہیں کا مطلب کیا؟
کچھ نہیں کا مطلب ہے جیسے نتھنگنس، کہ آپ کہیں کہ ایک چیز آپ ہاتھ بڑھائیں ہوا میں، مٹی میں کیا آتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہے، جیسے میں نے یہ پکڑا اس کو اور پھر یہ میرے ہاتھ سے نکل گئی، ٹھیک ہے، یہ کچھ میرے ہاتھ میں تھا اور پھر میرا ہاتھ خالی ہو گیا، لیکن میں ہوا میں ایک چیز کو میں نے مٹھی بڑھا کے پکڑا، کیا کیا ہے اس میں؟ یعنی کہ جب میں نے ہوا میں ہاتھ بڑھا کے مٹھی بند کی اور ایک چیز کو اپنی مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کی، تو میں کیا پا رہا ہوں؟ کہ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کہ کوئی چیز پہلے سے تھی اور میرے ہاتھ سے نکل گئی۔
محاورتن کہا گیا ہے کچھ نہیں کا،
حقیقتن ہے۔
اچھا،
حقیقتن ہے کہ یہ جس زندگی میں تم جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جب زندگی اختتام پذیر ہوگی تو اس وقت تمہیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی ویلیوبل چیز تھی جو میرے پاس سے نکل گئی۔
نہیں، کچھ نہیں کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے۔
نہیں، جیسے خواب دیکھ رہے ہو، تم سمجھ رہے ہو یہ سب یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن کچھ بھی نہیں۔
جاب کر رہے ہیں آپ، مطلب 10 سال جاب کی، پھر مان لیے کمپنی نے نکال دیا، تو ایسا ہو گیا کہ کچھ تھا ہی
نہیں۔ نہیں، اس میں یہاں سے ہم آگے چلتے نہیں، یہ مثال شاید، یہ مثال یہ مثال شاید اچھی ہو، یہ مثال شاید اچھی ہو، یہ جو ہے یہ اچھی مثال ہو۔ یعنی کہ جیسے ہم نے ایک چیز حاصل کی دنیا میں، ویلتھ حاصل کر لی، بہت ساری جائیداد حاصل کر لی، اور اس کے بعد خدا نخواستہ وہ چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، تو انسان اپنی ذات میں اسے کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، مطلب الوژن، جو آپ نے لفظ استعمال کیا الوژن،
تو ہم خود ہیں یا ہم خود بھی الوژن ہیں؟
وہی میں پوچھ رہا ہوں، لائف پوری کیا مطلب، یہاں بیٹھے بھی ہیں، یہ بھی ایک طرح کا الوژن ہے؟
Illusion اس سینس میں نہیں ہے کہ illusion آپ کہیں کہ ایک چیز ایسی ہے کہ جو بالکل غائب ہے۔ اسی کو قرآن نے سمجھایا کہ لعب اور لہب، کہ ایک چیز بنائی گئی ہے، فیبریکیٹ کی گئی ہے، اس لحاظ سے وہ ہے، لیکن اس میں کوئی پائیداری نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی نہیں ہے، اس میں ثبات نہیں ہے۔
جی، کوئی انسان مرتا ہوا انسان،
جی،
اس کو یہ فیلنگ آ سکتی ہے یار یہ کیا ہے، میں
اسی وقت سمجھ میں آئے گا۔
ہاں،
حضرت علی علیہ السلام نے یہی تو کہا ہے،
تو اس کو لگ سکتا ہے کہ جو ہے یار
علی علیہ السلام کا یہ قول جو ہے، اس کو یاد رکھیں، الناس نیامن، انسان سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب مریں گے تو ہوشیار ہوں گے۔ یعنی یہ بالکل، اور یعنی اس کو اگر آپ اسی کو مثال کے طور پر لیں، تو جیسے ایک سوتا ہوا آدمی ہوتا ہے، جو کبھی کروٹ لے لیتا ہے، کبھی اپنے ہاتھ سے کوئی چیز ہلا دیتا ہے، گرا دیتا ہے، بوڑ بوڑا کے کچھ بات کر لیتا ہے، تو دور سے کوئی دیکھے تو سمجھے کہ یہ بول رہا ہے. جب بعض لوگوں کو جیسے چلنے پھرنے کا مرض ہوتا ہے نیند میں، تو دیکھنے والا دور سے سمجھے گا یہ کہ حرکت کر رہا ہے، لیکن اس کی حرکت کچھ نہیں ہے، کوئی وہ حرکت نہیں ہے. جب آپ اس کو اٹھائیں گے، جب وہ جاگے گا، اس سے پوچھیں گے تم چل رہے تھے، تم بول رہے تھے، کہے گا نہیں مجھے تو کچھ خبر نہیں میں کیا کر رہا تھا.
یہ ہے اس آیت میں وہ کہاں پر کہ اس یہ آخرت کا تذکرہ کہاں ہے، جو وہ دیکھتا ہے اور جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا، تو اس کے قریب پہنچنے کا کیسے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں؟
انسان جو ہے، یہ پوری آیت سورہ نور سے چل رہی ہے نا، آیت نور پوری چل رہی ہے، اور اس میں خدا پہلے بتا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے ہاتھ کیا آنے والا ہے، ان کا انجام کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، اور پھر جو مومن نہیں ہے ان کا حال کیا ہونے والا ہے.
اچھا
یعنی اس کی زندگی ایسی ہے جیسے تاریکیوں میں، اس کی زندگی ایسی ہے جیسے کوئی سمندر کی گہرائی میں ہو اور اوپر تاریک رات ہو، تو کیا دکھے گا اسے اتنے اندھیرے میں؟ اس کی زندگی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ ایک چیز کو ویلیوبل سمجھ کے دوڑتا رہا، اور آخر میں جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ دو مختلف زندگیاں ہیں جن کا نقشہ کھینچا گیا ہے.
اگر جیسے ایک عجیب پتہ نہیں اس سے ریلیونٹ ہے نہیں ہے، لیکن یہ سوال ہمیشہ مجھے دماغ میں آتا ہے کہ کچھ نہیں کا بھی کوئی ایگزسٹنس ہوتا ہے، جیسے کچھ نہیں ہے
عدم نہیں، عدم جو ہے اٹ از نان ایگزسٹنس. یعنی جیسے مثال کے طور پر، اگرچہ کہ یہ بھی
بالکل تاریکی کی بات کی، تاریکی کا بھی اپنا ایک ایگزسٹنس ہے.
یعنی تاریکی کو شاید آپ صرف ایک طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں،
لیک آف لائٹ.
جی، یعنی نور کا فقدان، نور کا نہ ہونا، ظلمت کا اپنا وجود نہیں ہے. یعنی اس کا اپنا وجود نہیں، جیسے نور کا اپنا وجود ہے، اور وجود کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز جو اپنی وجہ سے دوسروں پر افیکٹ ڈالتی ہے. یعنی نور ہے، اس کی وجہ سے یہ روشن ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کو چیزیں نظر آنے لگیں، یہ ساری چیزیں. لیکن تاریکی کیا ہے کہ آپ نے اس نورانیت کو وہاں سے ہٹا لیا. اسی طریقے سے جہالت کوئی چیز نہیں ہے، جہالت علم کا نہ ہونا. صحیح ہے، تو ایک جسے کہہ لیں گے ایک وجود عدمی ہے، ایک حقیقی ہے. یعنی اس کا ایک وجود ہے، آپ مان رہے ہیں کہ ہاں جہل، آپ ایک چیز سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ہے، لیکن وہ جہل بذات خود کوئی چیز نہیں ہے علم کی طرح سے، یا تاریکی بذات خود کوئی چیز نہیں ہے روشنی کی طرح سے. میں اس کے زیادہ ڈیپر کوئی فلسفیکل اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جو بات سمجھائی جاتی ہے جس طریقے سے کہ عدم یا عدمیت جو ہے یا نتھنگنس جو ہے وہ ایک شے کی نہ ہونے کا نام ہے. تو اسی طریقے سے جو سراب ہے، سراب کی جو مثال دی جاتی ہے وہ حقیقت کے نہ ہونے کا نام ہے. یعنی سراب آپ کے وہاں مٹی تو ہے، پانی نہیں ہے، مٹی کا نام سراب نہیں ہے، بلکہ سراب اس کو کہتے ہیں کہ آپ ایک چیز کو اصل اور حقیقت سمجھ کے اس کی طرف بڑھے، اور پھر آپ کو پتا چلا کہ یہاں کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی، اس کو کہتے ہیں الوژن. ٹھیک ہے، یعنی اس غلط فہمی کو جس میں دماغ مبتلا تھا کہ جو چمکتی ہوئی ریت کو پانی سمجھ رہا تھا، اس کا نام الوژن ہے. یہ دماغ کے اس فطور کا نام الوژن ہے، نہ کہ مٹی کا نام.
اگر ہم فزکس کی دنیا کی بات کریں
جی،
تو جس طرح سے ڈارک میٹر ہوتا ہے تو اس کی تو ایک حقیقت ہے، مگر ڈارک میٹر کا مطلب یہ نہیں کہ ایبسنس آف یہ جو ہمارا دوسرا والا میٹر جو نظر آتا ہے
جی،
وہ تھوڑی مطلب ایسا ڈیفائن تھوڑی کر سکتے ہیں. اس کی بھی اپنی حقیقت ہے، اس کی بھی اپنی حقیقت ہے.
کس کی؟
ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر.
دیکھیں یہ ساری کی ساری چیزیں تو ابھی تک خود ان لوگوں کو پورے طور سے سمجھ میں نہیں آئی ہیں، ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو چیز بھی ہے یہ ابھی ویسے پروف بھی نہیں ہوئی ہے فزیکلی، یہ تو ایک تھیوری ہے نا، ابھی تو پروف بھی نہیں ہوئی. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ کوئی شے حقیقتاً عدم نہیں ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ میں اس کے جو فلاسفیکل ڈیپ فلاسفیکل کنسپٹ ہے اس میں نہیں جانا چاہ رہا, کیونکہ وہ پھر بات بہت مشکل بھی ہو جائے گی اور فائدہ بھی نہیں ہے اس کا بھی. یعنی کوئی چیز بھی عدم نہیں ہے حقیقتاً جو عالم وجود میں.
عدم کا کیا لٹرل؟
عدم کا مطلب ہے نتھنگنیس.
اچھا,
یعنی جیسے آپ کہیں کہ نتھنگنیس, نتھنگنیس کہیں نہیں پائی جاتی سوائے انسان کے اپنے اندر. یہ جو نتھنگنیس جس کی طرف خدا کہہ رہا ہے نا, کہ یہ جو لم یجد ہو شیئا, یہ انسان کے اپنے اندر کی بات ہے, نہ کہ باہر کی بات ہے. یعنی انسان خود اپنی جہالت اور حماقت اور شیطان کی پیروی کی وجہ سے اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کے اپنے اندر یہ نتھنگنیس کریٹ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ باہر کی فزیکل ورلڈ کی تو بات بھی نہیں ہو رہی ہے. جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پہنچا اور لم یجد ہو شیئا, اور اس کو کوئی شے نہیں پایا, تو یہ نتھنگنیس کہاں
پر؟ یہ یہاں پہ, لیکن یہ بات ہو رہی ہے نا کہ جب فار ایگزامپل آپ نے, آپ کو یہ الوژن ہوا کہ یہاں پر یہ جو یہ کرسٹل رکھے ہوئے ہیں اور آپ وہاں پہ پہنچے تو وہ کرسٹل نہیں تھے, ٹھیک ہے. اب لیکن بیس تھا,
یہ الوژن نہیں ہے, یہ الوژن نہیں ہے. الوژن یہ ہے, الوژن یہ ہے کہ آپ جس چیز کو سونا سمجھ کر اور کنوینس ہو کر,
کیونکہ سراب تو اسی کو کہتے
ہیں. جی جی, یہ نا کہ آپ جو ایک حقیقت آپ نے سمجھی کہ یہ پانی ہے, یہ گولڈ ہے, آپ کنوینس ہیں. یعنی کہ جو انسان صحرا میں اس ریت کو پانی سمجھ رہا ہے, وہ کنوینسڈ ہے کہ یہ پانی ہے. اسے تھوڑی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے, اور اسی وجہ سے وہ اس کی طرف بھاگ رہا ہے, اس کو پانے کے لیے, اس کو پانے کے لیے بھاگ رہا ہے. لیکن جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اسے جس چیز کو وہ منزل سمجھ رہا تھا وہاں پر سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہے, اسے پتا چلتا ہے کچھ بھی نہیں ہے.
سراب میں آپ کو ایک چیز آپ امیجن کر رہے ہیں اور وہ چیز نہیں نکلی, لیکن دوسری چیز نکلی نا.
تو اصل سراب اس کو نہیں کہتے, وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سراب اس مٹی کا نام نہیں ہے جو وہاں پہ موجود ہے. سراب دماغ کے, سراب دماغ کے اس خلل کا نام ہے کہ جو مٹی کو پانی سمجھ رہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس جو خدا نے زندگی بنائی ہے, اس میں عدم نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. یہ عدمیت یا نتھنگنیس انسان کے اپنے نفس میں کریٹ ہوتی ہے اس جہالت اور حماقت کی وجہ سے.
سنگولیرٹی کی بات کرتی ہے وہ, اس سے ریلیٹڈ جواب بتا
رہا ہے. نہیں دیکھیں, فزیکل ورلڈ کے حوالے سے ہم کوئی بات نہیں کر رہے, یعنی اس بات کو بالکل کلیئر کر لیں کہ یہاں پر بات سراب نہ مٹی ہے نہ پانی ہے, بلکہ سراب اس انسان کے دماغ کی خرابی ہے کہ جو مٹی کو پانی سمجھ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے.
صحیح, اور الیوژن میں پھر
وہی, یعنی کہ وہ ان سب کا مکس ہے, چاہے اگنورنس ہو, جہالت ہو, حماقت ہو, شیطنت ہو, ان سب کا مکس ہے وہ. اور جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو لم یجد ہو, یعنی کہ جو کچھ وہ سمجھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں نکلا, کچھ بھی نہیں نکلا. نہ کہ یہاں کوئی چیز تھی جو غائب ہو گئی, کچھ بھی نہیں نکلا. یہ تو جب اس طریقے سے انسان نے مادہ پرست جب اس دنیا سے نکلے گا اور حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی مرنے کے بعد, تو کہے گا کچھ بھی نہیں تھا جس کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا. یعنی میں نے کیا حماقت کی کہ بھئی کچھ ہوتا جس کی کوئی ورتھ تھی, کچھ بھی نہیں تھا. یہ اس کی کیفیت ہوگی, یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ جو سراب کے پیچھے بھاگنے والے کی ہوتی ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا, یہ فزیکل ورلڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے. تو بہرحال اب یعنی یہاں سے آخرت کے حوالے سے, اب مجھے نہیں پتا کہ میرے پاس ٹائم بچا ہے یا نہیں. ہم یہ چاہ رہے تھے کہ سورہ والفجر سے بات شروع کی جائے, یعنی کہ ہمارا جو ٹرانزیشن ہو, کیونکہ سب سے بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے کسی بھی ایسی چیز کو سمجھنے میں کہ جو فار آف ڈسٹینس پر ہو یا ہم سے دور ہو, سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی موجودہ حالت سے اس کو کنیکٹ کریں. اگر میں آخرت کا تذکرہ اس عنوان سے کروں گا کہ وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ورلڈ ہو، تو شاید آپ کو اس کو سمجھنے میں اور قبول کرنے میں دشواری ہوگی. کیا کہیں اس کا ریلیونس کیا بنتا ہے میری لائف سے، اس کا تعلق کیا ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورہ فجر، جس کو صبح کی نماز میں پڑھنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے، تو اس میں ان تمام باتوں کو بہت ہی خوبصورت انداز سے سمیٹا گیا ہے. یعنی کہ انسان کی لائف، اس کا کنیکشن، جیسے میں نے آپ سے بھی ایک سوال کیا کہ انسان اور جہان کا ریلیشن شپ کیا ہے، کہ انسان خدا کے لیے ہے اور جہان انسان کے لیے ہے. اگر انسان خدا والا بن کے اس جہان سے نکلے گا تو اس کے لیے رہنے کے بہترین گھر اور وسائل اور اسباب اور سب کچھ، جیسا کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، قرآن نے سمبولیکلی بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں، جیسے اہل بہشت کے گھر کے بارے میں کہا، ان کے بیٹھنے کی جگہ کے بارے میں کہا، تو کہا بطائنھا من استبرق، اس کا مطلب ہے کہ جس فرش پہ وہ بیٹھیں گے اس کے استر یا اس کا کور جو ہے وہ ابریشم کا ہوگا. ابریشم یعنی کہ جو انتہائی قیمتی مٹیریل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی قالین آپ اٹھا کے دیکھیں، کوئی فرش آپ اٹھا کے دیکھیں، تو اوپر سے کہ جو چیز، جو جگہ آپ کے سامنے ہے وہ بہت اچھی اور خوبصورت بنی ہوئی ہوتی ہے، نچلا حصہ خراب ہوتا ہے یا استر اتنے قیمتی کپڑے کا نہیں ہوتا. تو انہیں خدا اس چیز کو سمجھا رہا ہے کہ اصل جو فرش ہے اس کی تو بات ہی چھوڑ دو، اس کا جو استر ہے، اس کا جو بیس ہے، وہ انتہائی قیمتی ترین مٹیریل کا ہے. یعنی ہم ایسی زندگی تمہیں دیں گے جو ہر اعتبار سے شاندار ہے. اور جب انسان اگر اس پرپس کو فلفل کرنے کے میں ناکام ہو جائے خدا نخواستہ، تو کیا ہوگا؟ اس وقت یہی کیفیت ہوگی، سراب والی، عدمیت والی، کہ کچھ بھی نہیں میرے ہاتھ آیا، انتہائی ناکام و نامراد. لیکن یہ اسکول بھی بند ہو چکا ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کہ جب قیامت کا مرحلہ آئے گا تو کیا ہوگا؟ سورج ختم، سیارے ستارے ختم، زمین کچھ اور بن جائے گی. یعنی جو اکیڈمی خدا نے کھولی تھی ہماری تربیت کے لیے، اکیڈمی از ناؤ کلوزڈ. اب اگر اس وقت کو یہ کہے جی مجھے پھر بھیج دیجئے، جیسے قرآن کریم نے بار بار کہا مجھے پھر بھیج دیں، اب میں جاؤں گا تو ایسا نہیں ہوں گا، تو یعنی یہ تو بھیجنا یا ایسے ہوں گے نہیں ہوں گے وہ تو الگ سوال ہے، اب جا ہی نہیں سکتے، اب وہ بند ہو گیا، وہ سارا سلسلہ ختم ہو گیا. تو اس چیز کو سمجھنا ہے. اور یہ یعنی کہ جس وقت میں نے یہ سوچا تو مجھے بہت ایک جھرجھری سی چڑھی کہ یہ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، کہ یہ جو خدا نے ہمارے لیے یہ تربیت گاہ کھولی ہے، یہ اسکول بنایا ہے، یہ ہمیشہ نہیں کھلا رہے گا، یہ بھی ایک دن بند ہو جائے گا. اور اگر اس میں تربیت حاصل نہیں کی، ویسے نہیں بنے جیسا بننا چاہیے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟
مطلب سمجھا نہیں، تربیت گاہ کس چیز کو؟
یہ جو ہماری دنیا ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، زمین، یہ تو ہمارا اسکول ہے نا، کہ جہاں پر ہمیں ٹریننگ لینا ہے، جہاں پہ تربیت لینا ہے، اور اپنی اصل گھر میں جا کے اس کے مطابق زندگی گزارنی.
اس سے ریلیشن میں ایک کوشچن ہے ابھی پوچھ لوں، کہ جو ہم لوگ دنیا میں آئے، اس سے پہلے بھی دنیا تھی، جو جیسے اس کے بعد آخرت ہے، اس سے پہلے بھی کچھ رہا ہوگا، اس کے بعد ہم دنیا میں آئے،
میں بھی یہ سب انسانوں کے لیے یکساں نہیں ہے. کچھ انسان ایسے ہیں کہ جن کا پریویس بیک گراؤنڈ ہے، یقیناً ہے، یعنی ان کے لیے اس دنیا کی زندگی پہلی اسٹیج آف لائف نہیں،
مطلب کچھ،
لیکن زیادہ تر کے لیے ایسا ہی ہے.
اچھا،
ان کا ظاہر ہے کہ ان کے پھر لیولز اور ہیں.
تو یہ میرا کوشچن وہاں سے، یہ کوشچن کمپلیٹ نہیں تھا، کوشچن یہ تھا کہ کچھ حدیث سنی تھی ہم نے
جی،
کہ کچھ پہلے بھی ایک دنیا تھی، دنیا لفظ یہاں ہے، تو جیسے آخرت
ایک عالم ہے،
ایک عالم پہلے تھا. تو میرا کوشچن ریممبرنس سے تھا کہ اگر جو لوگ آتے ہیں، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ 99% لوگ ایک دوسرے عالم سے آتے ہیں دنیا میں، اور نوبڈی ریممبرز.
نہیں، وہ بحث ایک اور ہے. وہ
یہاں سے جانے کے بعد پھر کیا گارنٹی کی ول ریممبر؟
وہ بحث وہ ہے کہ جو اس سے متعلق ہے، سورہ اعراف کی آیت 175 سے،
وہ اذ اخذ
ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، وہ بحث اس آیت سے متعلق ہے عالم زر جسے کہا جاتا ہے، وہ ابھی پھر بالکل ہم کہیں اور چلے جائیں گے.
ہمارا ہر چیز تو ریلیٹڈ ہونی چاہیے نا.
کون سی؟
جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ اندرونی انسان کے بارے میں، جو اندرونی دنیا ہے، پھر باہر جو ایکسٹرنل دنیا ہے، اس میں مطلب فرق ہوتا ہے کیا؟ یا مثال
انسان کے اندر کی جو دنیا ہے وہ اسپریچول ورلڈ ہے، اور اس کے لیے یا کہا جاتا ہے کہ یا وہ عالم مثال ہے یا عالم ملکوت ہے یا کچھ اور ہے، ڈپینڈنگ آن دا لیول آف دا پرسن. یعنی جیسے مثال کے طور پر علماء یہ بات کرتے ہیں، میری کیا مجال کہ میں اس پہ کچھ کروں، کہ جیسے ائمہ طاہرین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کا تعلق اس عالم سے ہے کہ جو عقل مجرد، اب پھر اس کو سمجھانے کے لیے مجھے پوری تمیز باندھنی پڑے گی، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پیور وزڈم، کمپلیٹ اینڈ پیور وزڈم، کہ معصوم اور خاص طور سے جو انسان کامل ہے اس کے اندر جو دنیا آباد ہوتی ہے وہ اس میٹیریلسٹک چیزوں سے نہیں بنتی، بلکہ وہ اس عالم سے متعلق ہوتی ہے کہ جو پیور وزڈم ہے، جس میں میٹیریلزم کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. تجرد یعنی وہ حالت ہوتی ہے کہ جہاں پر مادے کا کوئی اثر نہ ہو، ایگزسٹ نہ کرتا ہو.
اس کے بعد حدیث ہم نے سنی ہے کہ سب سے پہلے عقل کو خلق کیا، اس سے کہا آگے آؤ، پیچھے جاؤ،
اصول کافی میں شروع نہیں. تو یعنی کہ عالم عقل، اب یہ سب ڈپینڈ کرتا ہے، انشاءاللہ آپ بھی بلند ہوتے جائیں گے تو آپ یہ سب تبدیلیاں اپنے اندر محسوس کریں گے، کہ جیسے انسان شروع میں صرف عالم وہم و خیال میں تھا، پھر اس کے بعد عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے. عالم ملکوت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں پر انسان میں فرشتوں جیسی صفت پیدا ہونا شروع ہو جائے، یعنی انسان خدا کی تسبیح کو محبوب رکھے، انسان اچھائی کے ذکر کو پسند کرے، برائی کے ذکر سے نفرت کرے. تو جب آپ اپنے اندر یہ سب چیزیں ابھرنا شروع ہو جائیں گی تو اب آپ کے اندر کی دنیا کس سے سملر ہو گئی؟ عالم ملکوت سے سملر ہو گئی. ٹھیک ہے؟ اور یہ چیز آپ کو کب نظر آئے گی؟ اور یہ چیز آپ کو کب نظر آئے گی؟ جب یہ جسم کا اوپر سے جو لباس ہے یہ ہٹ جائے گا تو آپ کو نظر آ جائے گی کہ میرے اندر یہ تھا، اور انشاءاللہ وہ چیز اب باہر آئے گی اور جنت کریٹ کرے گی آپ کے لیے. یا جیسے اولیاء خدا ہیں وہ اس سے اوپر کے حوالے، یعنی فرشتوں، آل ملکوت سے اوپر جو کہہ جاتے ہیں، مشیت ہے، جبروت ہے، یا سب سے اوپر عالم عقل مجردہ ہے، ڈپینڈنگ آن اوور لیول. تو ہمارے اندر کا جو عالم ہے یا ہمارے اندر کی جو دنیا ہے وہ اوپر والے جہان سے کنیکٹ ہے، اور ہمارا جسم اس جہان سے کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے؟
عالم
مثل
کیا ہے؟
عالم مثال جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں، جس میں آپ کے پاس جسم کی شیپ اور فارم ہوتی ہے لیکن اس کا وہ ماس اور ڈینسٹی نہیں ہوتی. یعنی شیپ اور فارم رہتی ہے، ثقل وزن اور یہ چیز ہٹ جاتی ہے. یہ وہ عالم ہے جو جس ہمارے اوپر ہے، اور مطلب ہمارے ساتھ ساتھ ہے، کہ جیسے آپ اپنی سوچ، اپنی فکر یا وہ ساری چیزیں جو ہیں. تو مثال یعنی وہ عالم ہے جو ہم خواب میں دیکھتے ہیں، اور جس میں زیادہ تر لوگ مرنے کے بعد جاتے ہیں، اس حالت میں منتقل ہو جاتے ہیں. جی، تو میں پھر مختصراً سورہ فجر کی تلاوت کر کے تھوڑے سے اپنے اصل موضوع کی طرف آ جاؤں. سورہ فجر میں ابتدائی دو آیتیں، دو تین آیتیں ہیں، بہرحال وہ کافی مشکل ہیں، اس کی ہم تفسیر میں نہیں جاتے. یہاں سے شروع کرتے ہیں. الم ترا کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، نہیں آبزرو کیا، کیف فعل ربک، کہ تیرے رب نے کیا کام کیا، کس طریقے سے کام کیا، کس کے ساتھ، قوم عاد کے ساتھ. ارم ان کے شہر تھا جہاں پر وہ آباد تھے. ذات العماد، اور وہ شہر کیسا تھا؟ پلرز والا شہر تھا. مے بی جو آج ہم گریک وغیرہ کے کھنڈرات ہیں جو پورے پلرز والی کنسٹرکشن ہے، مے بی وہ لوگ. کیا تو نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اور اس کے بعد آیت یہ کہتی ہے التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں میں ایسا شہر بنا ہی نہیں کہ وہ جو ستونوں والا شہر انہوں نے بنایا تھا شہر ارم بلاد یعنی شہروں میں ویسا شہر ہی نہیں بنا. وَثَمُودَ الَّذِينَ اس کے بعد سمود وہ لوگ جابوا فخر بالواد جو پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے. وَفِرْعَوْنَ ذِلْ اَوْتَاد اور وہ فرعون جو اتنا پاورفل تھا کہ اپنے مخالفین کے جسم میں کیلیں ٹھکوا دیتا تھا میخیں ٹھکوا دیتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ مختلف یعنی جیسے مثال کے طور پر دا گرینڈ ڈیور آپ بات کریں قوم عاد شہر ارم اسکل قوم سمود پاور اینڈ اتھارٹی فرعون. تین نمونے بیان کیے. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد لیکن ان سب نے جو ان کو یہ سب کچھ بڑائی حاصل ہوئی اس کا انہوں نے استعمال کیا کیا؟ یہ استعمال نہیں کیا کہ شہروں میں اچھائی پھیلائی اس کی وجہ سے انسانوں کو نیکی کی دعوت دی. طغوا فی البلاد زمین میں طغیان اور سرکشی عام کر دی. فَصَبَّ عَلَيْهِ فَأَكْثَرُ فِيهَا الْفَسَادَ اور ان میں سے اکثریت کیا تھی؟ سب مفسد فاسد تھے فساد پھیلانے والے اصلاح کرنے والے نہیں تھے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب پھر تیرے رب نے عذاب کا کوڑا لگایا ان کو. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَاد اور بے شک تیرا رب کیا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا گھات میں کہ رب موقع کی تلاش میں ہے کہ جب موقع آئے گا تو خدا ان کو نیست و نابود کرے گا ان کو ختم کر دے گا. یہ بگننگ ہے. یہ کس قسم کی بگننگ ہے؟
ڈرانے
والی نہیں. یہ اس قسم کی بگننگ ہے کہ مٹیریل ویلتھ اینڈ پاور از نتھنگ کہ اگر تم دنیا میں بڑے بڑے شہر دیکھتے ہو اونچی اونچی عمارتیں دیکھتے ہو انتہائی طاقتور حکمران دیکھتے ہو اور اگر وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں اگر وہ اپنی اس طاقت اور قوت کو زمین پر اچھائی نافذ کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ رب ان کے پیچھے ہے. جیسے ہی موقع لگے گا ان پر عذاب کا کوڑا آئے گا اور اس طریقے سے وہ نیست و نابود ہو جائیں گے کہ ان کا نام و نشان بھی پتہ نہیں چلے گا. جس طریقے سے کہ آج آپ قوم عاد کا نشان نہیں پاتے کھنڈرات کے علاوہ قوم سمود نہیں ہے فرعون نہیں ہے سب ختم ہو گیا. ایسے ہی یہ سب بھی جو نظر آ رہے ہیں سب ختم ہو جائیں گے. پہلی چیز کیا کہ ظاہری طاقت اور قوت سے اپنی نظر کو ہٹاؤ اور اس کی اہمیت کے قائل نہ ہو. ٹھیک ہے. آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ ہم ان سب پاور سینٹرز کے یا ان کی اہمیت کے کہ یہ اسکائی اسکریپرز یہ ویلتھ خدا کہہ رہا ہے پہلے بھی بن چکے ہیں بہت اور اگر ان کو دیکھنا ہو تو زمین میں گھوم کے دیکھ لو ان کھنڈرات کو.
لیکن ختم تو پھر اچھے لوگ بھی ہو جاتے ہیں اچھی چیزیں بھی ہو جاتے
اچھے لوگ ختم ہوتے ہیں لیکن ان کا نام باقی رہتا ہے ان پر عذاب نہیں آتا وہ عذاب کے ساتھ نہیں ختم ہوتے. یعنی جس طریقے سے کہ فرعون غرق ہوا حضرت موسیٰ بھی انتقال کر گیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثر آج بھی باقی ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو بھی چیز ہے وہ نیک نامی ہے. مطلب ابھی آخرت تو چھوڑ دیجئے صرف اس دنیا کی بات کیجئے. اس سے قبل جناب ابراہیم علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام ختم سب ہو گئے کیونکہ یہ دنیا جیسے ہم نے کہا کسی کا بھی گھر نہیں ہے سب کو یہاں سے جانا ہے لیکن عذاب میں مبتلا ہو کے یہاں سے نکالا جانا بالکل الگ چیز ہے اور باعزت طریقے سے لوٹا کے گھر پہنچا دیا جانا وہ بالکل الگ چیز ہے. تو جی یعنی پہلی چیز کیا کہ ان چیزوں کی اہمیت اور اصالت کے قائل نہیں ہونا جو پہلے بھی بہت ہو چکا ہے اور اس کو اس طریقے سے یعنی کہ جو مفسد تھے جو فساد پذیر تھے. قرآن میں بہت آیتیں ایسی ہیں کہ جاؤ گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ ہم نے پچھلی قوموں کو کس طریقے سے ختم کر دیا, کیسے ہلاک کر دیا, جو اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے تھے, جو اپنی قوت کو ان غلط رستوں میں استعمال کرتے تھے, کس طریقے سے سب مٹ گیا, ختم ہو گیا.
ایک سوال تھا اس میں, جو قوم عاد سمود جو تھے ان کو جو عذاب, ان پر جو عذاب نازل ہوا ان کی فحشات حرکتوں کی وجہ سے نازل ہوا یا کیونکہ وہ لوٹے رہے تھے اس لیے نازل ہوا؟
جھٹلایا تھا
حضرت, بیسیکلی ناقہ صالح کو قتل کرنے کی وجہ سے عذاب آیا.
وہ ان کی جو
حرکتیں, وہ تو فساد وہ تو تھا ہی, مطلب وہ تو بیس بن رہی تھی, لیکن عذاب جب آیا ہے تو وہ اس کے فوراً بعد آیا.
تو پھر کیونکہ آج کل لوگ اس کو وہ بیسس بنا رہے ہیں کہ خود مسلمانوں میں یہ موومنٹ شروع ہو گیا نا ایسے لوگوں کا, وہ کہہ رہے ہیں ہم مسلم بھی ہیں وہ بھی ہیں, تو وہ یہ بیسس بناتے ہیں دیکھو عذاب اللہ نے نازل کیا ان کی, کیونکہ جو شی کیمل تھی نا اس کو انہوں نے قتل کیا تھا اس لیے عذاب نازل نہیں کیا کیونکہ یہ فحشات مطلب یہ کرتے تھے.
اس کی بنیاد وہیں سے بنی ہے نا, یعنی جیسے آپ کہہ لیں گے وہ ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ ایک چیز بن رہی ہے بن رہی ہے, آتش فشاں جو ہے جس طریقے سے کہ بنتا رہتا ہے بنتا رہتا ہے, ایک موقع آتا ہے کہ جب پھٹ پھٹ پڑتا ہے. تو ناقے کا قتل کرنا وہ ٹپنگ پوائنٹ تھا کہ جس کے بعد فوراً عذاب آ گیا, اور اگر وہ اس کی حرمت کو قبول کر لیتے تو شاید ان کی اصلاح ہو جاتی.
تو اس میں ممکن یہ نہیں ہوگا کہ لوگ کہیں گے نہیں نہیں ہم بدماشی نہیں کریں گے مگر ہم اپنا کام کریں گے.
نہیں اپنا کام کیا کریں گے,
یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم نے ہم تو یہ کریں گے مگر ہم بہت اچھے ہیں ہم کسی کو وہ نہیں کرتے.
دیکھیے میں ایک بار آپ کی خدمت میں عرض کروں, اس کا فیصلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا کہ میں اچھا ہوں یا نہیں ہوں, اس کا فیصلہ خدا کرے گا اور خدا کا نظام کرے گا. میں اپنے آپ کو جو دل چاہے بولتا رہا ہوں یا کہتا رہا ہوں یا سمجھتا رہا ہوں اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا.
ایک سوال ہے جیسے جو بات بولی اس سے میں بھی تھوڑا سا اگری کر رہا ہوں.
کیا پورا اگری کر رہے ہیں؟
جسے کیا نام ہے اچھے لوگ بھی وہ ہو جاتے ہیں
جی
ٹھیک ہے. اچھا اچھا برا طے کرنے کا وہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اب ہمارے لیے کوئی چیز اچھی ہے کسی کے لیے وہ چیز بری ہے. فار ایگزامپل اس طرح کے جو حکمران کی آپ نے بات کی, جیسے یو ایس پریسیڈنٹ ہے اس نے جو بھی ظلم کیے ہوں, ہاں ابھی وہ مر جائے گا تو اب ان کے جو فالوورز ہیں وہ تو ان کی تعریف کریں گے نا, اور ان کے لیے جو ہے وہ مقبرے بھی بنیں گے اور اچھے وہ بھی بنیں گے جہاں پہ لوگ جائیں گے اور پھول بھی ڈالیں گے ہر اس میں, اور کچھ لوگوں کے لیے وہ برے لوگ بھی ہوں گے. تب یہ کیسے طے کیا جائے گا کہ ان کے لیے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی کہ یہ چیز اب آپ کہیں گے کہ یہ ایک بہت آرتھوڈاکس کمنٹ ہے, لیکن حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کوئی مین کرائٹیریا یا ریفرنس لے کے نہیں چلیں گے تو آپ کسی بھی نتیجے پہ کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور دین اسی لیے سب سے پہلے معرفت پہ زور دیتا ہے کہ یعنی پہلا سوال دین کا یہ ہے کہ کیا تم میرے رسول پر اعتماد کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, باقی باتیں بعد میں شروع ہوتی ہیں ٹھیک ہے. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, پرابلم یہ ہے کہ رسول خدا ہمارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اسی لیے ہم رسول خدا کی ہر بات کو کوسچن کرتے ہیں. یعنی پہلی چیز یہاں پر ہمیں آنا ہے کہ یہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں دیا گیا, جو کچھ رسول اور امام نے کہا, کیا میں کنوینسڈ ہوں کہ یہ سچے ہیں جو یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے. اب آپ ظاہری وہ آرگومنٹ کے لحاظ سے کہیں گے بہت آرتھوڈاکس ہے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جیسے آپ پہلے سائنس پر ایمان لاتے ہیں پھر اس کی باتوں کو قبول یا رد کرتے ہیں, یعنی آپ نے پہلے اس بات پر آپ کا ایمان قائم ہوا کہ یہ لوگ جو سائنٹسٹ ہیں یہ بالکل صحیح بات کہتے ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں, اس لیے انہوں نے کہا ہم چاند پہ چلے گئے آپ نے مان لیا ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہم نے یہ چیز دریافت کر لی آپ نے مان لیا, آپ نے تو نہیں دیکھا اس کو, آپ کو تو خبر بھی نہیں کہ وہ کیا ہے, صحیح ہے نا؟ تو یہ پہلی اور اہم ترین بات ہے کہ ہمیں فرسٹ اینڈ فورموسٹ اپنے اندر اس سوال کا جواب تلاش کرنا پڑے گا کہ رسول میرے لیے قابل اعتماد سورس آف نالج ہیں یا نہیں. अगर मैं इस चीज को बार बार क्वेश्चन करता रहूंगा तो मैं कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये रिकरिंग प्रॉब्लम है। हर जगह कोई चीज आएगी कि जो मेरी दिमाग में नहीं घुस रही होगी, मैं कहूंगा ये पता नहीं सच है झूठ है क्या। ठीक है, एक बात। और दूसरा, जैसे जो बात आप कह रहे हैं उसमें फर्क है, यानी आप उसको अगर ऑब्जर्वेशन के लिहाज से भी परखें तो उसमें फर्क है। यानी कि आज आप देखें कि जिस तरीके से आप करबला में चेहलुम या आशूर देखते हैं, क्या ये सब लोग पागल नहीं है? मतलब आप इनके एतबार से इसको वो करें, आप लोगों के जो जो यही सब लोग जो ये सारी थ्योरीज पेश करते हैं, इनसे कहें ये क्या दीवानापन है, ये क्यों भागे चले जा रहे हैं सारी दुनिया से। लेकिन एक वहां पर कोई इंसान नहीं है, इमाम हुसैन वहां मौजूद नहीं है, वहां पे करबला मौजूद नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों वहां पर आगे पागलों की तरह चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं? इसलिए कि वो अपने दिल में एक बहुत ज्यादा कशिश और मोहब्बत को महसूस कर रहे हैं। वरना एक इंसान 1,00,000 रुपए खर्च करे और आशूर और चेलों में जाना कोई मजाक बात है? इतने धक्के, इतने परेशानियां कि जैसे लोग कहते हैं सांस लेना मुश्किल हो जाता है, इतने लोग क्यों है? मतलब इसका भी तो कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए ना इस बात की, भी ह्यूमन बिहेवियर है या नहीं है, कि इमाम हुसैन में वो कौन सी चीज है जबकि उन्हें इस दुनिया से गए हुए 1400 साल हो रहे हैं जो अभी भी लोगों को इतना अट्रैक्ट करती है। या इवन फॉर दैट मैटर हजरत ईसा के लिए कि जैसे वेटिकन में इतना बड़ा मजमा हो जाता है, या हजरत मूसा के नाम पर या अंबिया के नाम पर जो लोगों के दिलों में एक तपिश और ताल्लुक पैदा होता है किसी के लिए, फिरौन के लिए ऐसा होता है, नमरूद के लिए होता है? ये वो चीज है जैसे खुदा कह रहा है कि जिससे जो अजाब की वजह से बदबख्त होकर यहां से निकला है वो पीछे खाली है। इसी चीज को मैं कह रहा हूं कि लम यजिद हूं शायद देर इज नथिंग, ना उसने कुछ कमाया, अगरचे के फिरौन की सल्तनत इतनी बड़ी थी, लेकिन ना आज फिरौन के हाथ में कुछ है और ना पीछे उसके नाम पे कुछ बाकी है, जो भी है मूसा है। ये मतलब है इस बात का। तो ये तो जाना तो हर एक को है, लेकिन इस तरीके से जाना कि खुदा आपका जिक्र खैर दुनिया में बाकी रखे, खुदा आपके अच्छे असरात को कायम रखे, और ऐसे नहुसत के साथ यहां से चले जाना तबाह बर्बाद हो बदबख्त हो, बहुत बड़ा फर्क। सही। तो पहला मैसेज क्या है कि इन चीजों से मुतासर नहीं होना है। ठीक है, अब हम दुनिया से आखिरत की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, बेसिकली इस बात को जहन में रखिएगा। अच्छा, आप सवाल नहीं कीजिएगा वरना फिर मेरी बात बिल्कुल रह जाएगी। तो पहला मैसेज ये कि ये जो चकाचौंध है, तीनों चीजें खुदा ने बता दी ना, समूद के पास स्किल थी, आद के पास ग्रैंडियर था, बिल्कुल शान और शौकत थी बहुत ज्यादा, और फिरौन के पास वर्ल्डली पावर थी और अथॉरिटी थी। ये तुम्हारी नजर में पावर सेंटर्स और लायक अहमियत नहीं बने, और अगर तुम्हें इसकी असल हकीकत को देखना है तो इन सबको जाके देख लो आज का है, किधर गए ये सब। ठीक, मैसेज नंबर वन। दूसरा मैसेज क्या है कि फअम्मल इंसान इज़ा मबतलाहु रब्बुहू फअक्रमहू व नअमहू फयकूल रब्बी अक्रमन, कि और जब इंसान को उसका रब इब्तिला में डालता है, आजमाता है किस तरीके से कि उसको करामत दुनिया में बाइज्जत बना दे, बहुत सारी नेमतें दे दे, फयकूल रब्बी अक्रमन, तो वो खुश होकर कहना शुरू हो जाता है मेरे रब ने मुझे बहुत इज्जत दी। वह अम्मा इज़ा मब्तला हो फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हू, और जब इस तरीके से आजमाए कि रिस्क को तंग कर दे, होल्ड कर ले, रोक ले, फयकूल रब्बी अहानन, तो उस वक्त वो मायूस होकर ये कहना शुरू हो जाता है कि मेरे रब ने मेरी बेइज्जती कर दी, मेरी अहानत कर दी। तो मैसेज नंबर टू, इस जिंदगी में जो कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ आजमाइश है, न दौलत तुम्हारा सरमाया है, न गरीबी तुम्हारी जिल्लत है। ठीक, ये दूसरा मैसेज है। کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. خدا کہتا ہے کہ یہ ہرگز نہیں, یہ سب لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں اس کی اصل وجہ ہم بتا دیتے ہیں تمہیں, کہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے, اس قسم کی فکر رکھنے والے, ظاہری چیزوں سے متاثر ہونے والے, یہ کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بل لا تکرمون الیتیم, یہ یتیم کی عزت نہیں کرتے. اب یہ دیکھیں یہ کس قسم کی فکر قرآن دے رہا ہے, کہ یتیم کا مطلب ہے کہ جو بے سرپرست ہے, جو تنہا ہے, جو اپنا مسئلہ خود نہیں حل کر سکتا, جو پرابلم میں ہے. یہ یتیم کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس کو ایکسپلوائٹ کریں. یہی رویہ ہے یا نہیں, کہ آپ اگر انہیں خدا نخواستہ یہ جو لوگ ہیں جو اس قسم کے دنیا دار, یا اگر کسی کو بھی دیکھیں کہ یہ بے سہارا ہے, بے سرپرست ہے, اس کے اوپر اس کی کوئی گارجین شپ نہیں ہے اور اس کے پاس مال ہے, کیا کریں گے اس کے مال کے ساتھ؟ فوراً ہڑپ کرنے کی فکر. تو یتیم کا اکرام نہیں کرتے, یعنی کہ جو مجبور و محروم ہے, جو بے سہارا ہے, اس کو عزت دو. یہ دینی فکر. ولا تحاضون علی طعام المسکین, اور نہ مسکین کو جو بے گھر ہے اسے کھانا کھلانے پر ترغیب دیتے ہیں. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. اور اگر کوئی وراثت ملے تو وراثت کسے کہتے ہیں؟ کہ وراثت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ حقدار تک پہنچائی جائے. وراثت بظاہر اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا لیکن اسے حقدار تک پہنچنا چاہیے, تو وہ اس وراثت کو کھا جاتے ہیں, ہڑپ کر جاتے ہیں جیسے ہی ملے. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ, اور مال سے محبت کرتے ہیں, حُبًّا جَمَّا, دل جمع کے, بالکل دل جمعی کے ساتھ مال سے محبت کرتے ہیں. اس وجہ سے یہ ایسے ہیں, اس وجہ سے یہ حال ہے. اس لیے ہم کبھی بھی دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں تو کہتے ہیں باعزت ہو گئے, اور اگر نعمتوں میں کمی آ جاتی ہے تو کہتے ہیں ذلیل ہو گئے. جہاں بھی ظاہری شان و شوکت دکھتی ہے سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے, اس کی طرف بھاگنا شروع ہو جاتا ہے. اصل وجہ یہ ہے. تو یعنی اس کے پیچھے انڈر لائن میسج, اس چیز سے اپنے کو بچاؤ. کمزور اور بے سہارا اور مجبور کی عزت کرو, اس کو تکریم دو, مسکین کو کھانا کھلاؤ, اور مال کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرو. اب آ گئی آخرت والی بات. یہ تین اسٹیجز سمجھ میں آ گئی. بہت معذرت, تھوڑا سا ٹائم آپ لوگوں کا زیادہ لے رہا ہوں, لیکن میں یہ بات مکمل کر لوں ورنہ بالکل مزہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا, یہ تین اسٹیجز سمجھ میں آ گئیں, وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہ کیا چیزیں ہیں. اس دنیا کی زندگی کے مسائل جس میں میں اور آپ زندہ ہیں. اب آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اب ایک وقت ایسا آئے گا, جو بات میں نے کہی کہ یہ سسٹم باقی نہیں رہے گا ہمیشہ, کل, ہرگز نہیں. اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا, جب یہ زمین پیس کے برابر کر دی جائے گی, یعنی زمین کو چور ہو جائے گی, پھر یہ ختم ہو جائے گا یہ نظام, پھر یہ سسٹم باقی نہیں رہے گا کہ جس میں جانے کہ ابھی ہمارے ساتھ کیا ایڈوانٹیج, ہم غلطی کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, پھر رستے پہ آ جاتے ہیں. خرابی ہوتی ہے, خرابی کو آپ ریکٹیفائی کر سکتے ہیں, یہ ایڈوانٹیج ہمیشہ نہیں باقی رہے گا. یہ نظام ایک دن برچیدہ ختم ہو جائے گا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا, اور اس وقت پھر ایک نئی چیز سامنے, وجاء ربک والملک صفا صفا, تب تم اپنے رب کو اور ملائکہ کو دیکھو گے صف در صف, صف باندھے. وجاء یومئذ بجہنم, اور اس دن ان کے سامنے جہنم لا کے رکھ دی جائے گی, یعنی یہ جہنم جو ہمارے اعمال سے معاذ اللہ اور ہماری ان ساری بدبختیوں اور شیطنت سے انسان کی جو پیدا ہو رہی, اس وقت وہ جہنم ان کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی. اس وقت انسان کو یاد آئے گا. اب دیکھیں یہ بہت عجیب ٹکڑا ہے, یومئذ یتذکر الانسان. تذکر کے معنی یاد ہے نا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا. تذکر کا مطلب ریممبرنس, उस दिन इंसान को याद आएगा जो कुछ पूरी जिंदगी भूला रहा था, जो कुछ अपनी पूरी जिंदगी जिसमें उसे बनाना था जो भूला रहा था, कब याद आएगा? जहन्नम को देख के याद आएगा, ओ ये वो था जिसको मैंने फरामोश कर दिया था। वह अन्ना लहु ज़िक्रा, लेकिन उस वक्त याद है कहां? तकरीबन तर्जुमा ये तज़क्कुर कहां है? अब खत्म हो गया सारा कुछ, यानी जैसे वही है कि एग्जाम का टाइम गुजर गया, सारा साल गुजर गया, सब हो गया, अब रिजल्ट देख के अब क्या फायदा इस बात को याद करने का कि काश ये नहीं करते, पढ़ लेते, ये मेहनत, फायदा नहीं। अन्ना लहु ज़िक्रा, अब कहां जिक्र, अब कहां याद, उस वक्त क्या हाल हो जाएगा? यकूलो, फिर इंसान कहेगा या लैतनी, ऐ काश, कदम तो इकदाम किया होता मैंने, स्टेप्स लिए होते, ले हयाती, ये बहुत लतीफ है, अपनी जिंदगी के लिए। उस वक्त उसे समझ में आएगा कि जो गुजार के आ रहा हूं वो जिंदगी नहीं थी, ये जिंदगी है। उस वक्त ये कहेगा या लैतनी, काश, कदम तो इकदाम किया होता, ले हयाती, इसका तर्जुमा गलत कर दिया जाता है कि अपनी आखिरत के लिए, नहीं, ले हयाती, अपनी जिंदगी के लिए। ये अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिंदगी ये है कि जिसमें मैं पहुंचा हूं वो नहीं थी, काश मैंने उसके लिए इकदाम किया होता। और फिर आखिरी टुकड़ा वो है जो आप सबको ही पता है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, एक ये इंसान होगा कि जिसके हाथ में कुछ नहीं होगा, जो उस वक्त याद करेगा, उस वक्त अफलत से बाहर आएगा जब जिक्र का फायदा नहीं है। और एक वो इंसान है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, एक वो नफ्स है कि जो इस जिंदगी में खुदा से इत्मीनान हासिल कर चुका है, मुतमईन है कि जो कुछ खुदा ने कहा वो सच है। उस नफ्स से खुदा क्या कहता है? इरजिई इला रब्बिके राज़ियतन मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमईन, अपने रब की तरफ पलट, किस हालत में? राज़िया और मर्ज़िया, कि तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। यानी खुदा के साथ मुलाकात किस शक्ल में? कि दोनों एक दूसरे से राजी, न कि शिकवे शिकायतों के साथ, न कि गम गुस्से के साथ, ये रजा वाली मंजिल। वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, कामिल बयान है कि इस जिंदगी में ये सब चीजें, तुम्हारे खतरात तुम्हारे पीछे लगे हुए, ये वो मसाइल हैं कि जिनसे तुम दो चार हो, मोहब्बत माल, और जब कोई कमजोर तुम्हारे सामने आए तो उसको इज्जत देने के बजाय एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करना। यानी कि एक चीज मैं आपकी खिदमत में और यहां पे अर्ज कर दूं कि अगर इंसान बुलंद होना चाहता है, उसमें एक अहम तरीन अमल जो इंसान की मदद करता है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो खुद अपनी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर सकता है। उसके उस इंसान के मसले को हल करें, उसे गढ़े से बाहर निकालें जो खुद ना निकल सकता, क्योंकि हमारी हालत भी रूहानी मामलात में ऐसी ही है कि हम अपने को एक गढ़े के अंदर पा रहे हैं, खुद नहीं निकल सकते बाहर, हमें मददगार चाहिए, हमें कोई हाथ चाहिए जो ऊपर से आए और हमें उठाए। तो जब हम ये सुलूक दूसरे इंसानों के साथ करेंगे तो खुदा यही सुलूक हमारे साथ करेगा। यतीम को इज्जत नहीं देते, जो मिस्कीन है, बेघर है, उसको खाना खिलाने की तरगीब नहीं देते। जब माल विरासत, यानी ऐसा माल नजर आता है कि जिसका बजाहिर कोई मालिक नहीं लेकिन उसे मालिक तक पहुंचना चाहिए, उसको खुद खा के बैठ जाते हैं, और पूरा दिल जमा के माल से मोहब्बत, अगर यह हालत रही तो वो नतीजा निकलेगा जो पहले बयान हुआ, और अगर इसके बरखिलाफ रहे तो वो नतीजा निकलेगा जो बात किया है अपने बयान। ठीक है, ये इंसान के दुनिया से आखिरत तक ट्रैवल करने का पूरा बेहतरीन खुलासा है। کہ ہم کیوں آخرت کو درک نہیں کر پاتے، ان چیزوں کی وجہ سے درک نہیں کر پاتے. اور ایک دن آئے گا جب کھلے گا، اور اس وقت انسان یا ادھر ہوں گے یا ادھر ہوں گے، یا کہہ رہے ہوں گے کاش، یا مطمئن اور راضی ہوں گے.
یہ خلاصہ یا ایکسٹریم کیس ہے؟ اس کے بیچ میں بھی کیس
نہیں. خلاصہ میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے آخرت کے سفر کا خلاصہ ہے،
کیونکہ یہ آیت تو کہا جاتا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے آئی.
یہ آیت ہر ولی خدا کے لیے ہے، خصوصیت کے ساتھ امام حسین کی بات کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ صرف امام حسین.
گڈھے سے نکال رہے
ہوں. نہیں، ہماری کیا بسات، ہم تو صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اس ہاتھ کو آپ دیکھ لیں، اس رسی کو دیکھ لیں کہ جو موجود ہے، لیکن کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوتی تو نظر نہیں آتی. حبل اللہ نظر آ جائے.
پٹی کا تو ڈائریکٹ ریلیشن علم سے ہے، جیسے جیسے چیزوں کو سمجھ رہے ہیں. جیسے
تو یہ یعنی کہ پہلا جو آج ہم نے جس چیز کی پہلی اینٹ رکھی آخرت کے حوالے سے ڈسکشن کی، اس میں پہلی چیز یہ کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی سے اور آخرت کے ریلیشن شپ کو پہچانیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہماری اپروچ آف لائف ہے، آپ ایک بات کو غور کیا آپ نے سورہ فجر کی آیتوں میں، کہ سورہ فجر کی آیتیں ہمارے ایکٹ یا ایکشن سے زیادہ بات نہیں کر رہی ہیں، ہماری اپروچ کو ڈسکس کر رہی ہیں، اپروچ آف لائف کو. یعنی عاد اور سمود اور فرعون کی مانند قوموں کو یا لوگوں کو دیکھ کے متاثر ہو جانا، یہ اپروچ ہے. اگر نعمتوں کی فراوانی ملے تو کہنا میں بہت باعزت، یہ انسان کی اپروچ آف لائف ہے، عمل نہیں ہے. تو بیسیکلی زندگی میں جو چیز تعین کرتی ہے ہمارے اوپر یا نیچے ہونے کا، وہ کیا ہے؟ ہماری اپروچ آف لائف ہے، ہماری ڈائریکشن ہے. اور پھر باقی ساری چیزیں اس کے بعد ریلیونٹ ہوتی ہیں، کہ واٹ وی ڈو بیکمس ریلیونٹ آفٹر واٹ وی تھنک اینڈ واٹ وی ویلیو، تب اس کی کوئی حیثیت بنتی ہے کہ واٹ وی ڈو. ٹھیک ہے، تو یہ یعنی کہ ہماری آخرت کی زندگی ہماری دنیا کی زندگی سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اور دنیا کی زندگی کے یہ تین چیزیں ہیں جس پر ہمیں بہت زیادہ متوجہ ہونا ہے، کہ یہ یہاں پہ خرابی پیدا نہ ہو جائے. اور خدا نخواستہ جو خرابی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ جہنم کو دیکھ کے یاد آئے گا حق، لیکن اس وقت کوئی پیدا نہیں. اور اگر اس ذکر کو دنیا میں اپنے ساتھ رکھا تو یا یوحت نفس المطمئنہ والی منزل، اور پھر اس کے آگے کی نعمتیں آئی.
پرندی جی سر، بھائی یہ سورہ فجر کی شروع کی آیت ہم لوگ کور کریں گے؟
میں نہیں بیان کر سکتا اس کو، بہت مشکل ہے.
دنیاوی چیزوں کے لحاظ سے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جیسے کیا ہم لوگ جو کرتے ہیں، ایک تو آپ نے بتایا کہ جو دو تین چیزیں بتائیں، اس کے علاوہ کیا دنیاوی کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ہم ڈیولپمنٹ کچھ کر دیا جو کہ انسان کی وہ بھی کیا مطلب ہونے مطلب اس کے بھی ہے
کوئی بالکل اثر
اثر ہے
بالکل مطلب ہر چیز کا اثر ہے. خدا تو کیا ہے
آخرت کے لیے نہیں مطلب ایسا نہیں دنیا
نہیں بیسیکلی تو ہر چیز آخرت میں ہی جا کے اپنا اثر دکھائے گی نا، یعنی ان دا اینڈ تو ہر چیز آخرت میں ہی نظر آئے گی.
ہاں لیکن جیسے کچھ چیزیں جیسے ہوتی ہیں وہ خالی دنیاوی لوگوں کے لیے اچھی ہوتی،
شاید کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہوتی، یہ تو انسان کی نہیں آتی. بیسیکلی نہیں ہے، قرآن کریم نے مثالیں دی ہیں، ایک یہ مثال دی ہے. میں پھر